اور اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو انسان بہت غلط راہ پہ بھی گامزن ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین غور و فکر پر بڑا ابھارتا ہے کہ اہل اسلام اگر دین کو قبول کرتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ دین کے ایک ایک مسئلے کے بارے میں غور و فکر کیا کریں، وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ رکھیں جہاں سوچ مزید پرواز نہ کر سکتی ہو۔ وہ ضرور اپنے آپ سے بھی سوال کریں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اسلام کس چیز کا کیا دین ہے، کیسا دین ہے، میں جو یہ ریچولز یا نمازیں یا عبادات یا تعلقات یا کوئی اور اسلامی شاعر جو ہیں ان کو اپناتا ہوں تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سے کرو۔ یہ غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو اس کے بڑے فائدے نظر آئیں گے اور انسان کو بہت سے وہ سوال، وہ جواب جس کی تلاش میں انسان ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو تسلی کہیں نہیں ہوتی، اس کی اپنی غور و فکر اس کو جواب دے دے گی۔ آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلو بغار حراء، کہ آپ آبادی سے نکل کے ذرا دور جو غار حراء تھی اس میں آپ جا کے خلوت اختیار کرتے تھے، علیحدگی میں بیٹھتے تھے، اور فیتحنس فیہ، آپ وہاں تحنس کیا کرتے تھے۔ تحنس کا مطلب یہ غور و فکر، میڈیٹیشن، آپ وہ کیا کرتے تھے۔ کیا غور و فکر تھا؟ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی کہ یہ میں پیدا ہوا ہوں، میرے زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کیوں ہوں، کیوں مجھے اسپیشل بنایا گیا ہے، یہ آسمان اور زمین کیوں بنی ہے، کس نے بنائے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا۔ اور ہم انسان پیدا ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یہ کیسی لائف ہے، اور مرنے کے بعد بھی کیا کوئی لائف ہے۔ یہ ایک نیچرل یعنی قدرتی سوالات ہیں جو ایک انسان کے اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ سوچو اس بارے میں، اور آپ بھی یہی سوچتے تھے، تو اس سوچ کا ظاہر ہے کوئی جواب انسان کو اپنی طرف سے نہیں مل سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ آپ پر وحی بھیجی، آپ کو رسول بنا دیا، اور پھر پہلی وحی میں یہ سبق سکھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا کیا خوبصورت باتیں ہیں، سارے مسئلوں کا، سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ اب وحی جو ہے، جو دین کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں ہمیں مل چکی ہے، اس پہ غور کرنا مسلمان کا کام ہے، بغیر غور کیے اس کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا، وہ بھٹکے گا، پریشان ہوگا، کنفیوز ہوگا، شیطان وسوسے ڈالے گا، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور آدمی آہستہ آہستہ ذرا دین سے دور ہوتا جائے گا، کہے گا اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی۔ وہ لاجک کو تلاش کرتا ہے آج، دین کی ان باتوں پہ، قرآن کی آیات پہ، نبی علیہ السلام کی احادیث پہ بندہ غور و فکر تو کرے، اس کو دیکھے کیا ملتا ہے۔ اسی غور و فکر کی عادت مسلمان کے اندر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار غیروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہا ہے کہ بھلے لوگوں، میں نے قرآن اتارا ہے، اس پہ غور و فکر کیا کرو، عقل سے کام لیا کرو، دیکھو تمہاری عقل کے مطابق یہ باتیں ہیں کہ نہیں۔ غور و فکر کرو گے تو تمہیں اس قرآن کی ایک ایک آیت میں، ایک ایک سطر میں اور گہرائی ملے گی، تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ لیکن کرو، سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آدمی ہم اتنا پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیرت کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو پتہ یوں چلتا ہے آپ جب پیدا ہوئے تو عرب کے یہ حالات تھے, آپ کے والدین یہ تھے, کنبہ یہ تھا, ماحول مکے کا یہ تھا, آپ بڑے ہوئے, بچپن یوں تھا, جوانی یوں تھی, اور پھر آپ غار حرا میں گئے, آپ رسول بن گئے, پھر اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, مکہ میں آپ کی بڑی مخالفت ہوئی, 13 سال تک آپ کام کرتے رہے, پھر آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا, مدینہ آئے, مدینہ میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک لڑائیوں میں ان پر لڑائیاں مسلط کی گئیں, اور پھر آخر میں فتح مکہ ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کا آخری وقت کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. اسی کو ہم سیرت سمجھتے ہیں, یہ سیرت نہیں ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات ہیں, آپ کی حالات زندگی ہیں, آپ کی بایوگرافی ہے. سیرت وہ ہے جو آپ نے مکہ میں جن حالات میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھا اس پہ انسان غور و فکر کرے, کیا نتائج نکال سکتے ہیں ہم اس سے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گٹس تھے, کیا خوبیاں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخالف سے مخالف آدمی بھی آتا تھا, کٹر سے کٹر دشمن بھی, ایک معمولی سی صحبت سے آپ صرف دیکھتے ہیں, آپ صرف نرمی سے بات کرتے ہیں, اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے, جو دشمن ہے وہ انتہائی شدید قسم کا محبت کرنے والا بن جاتا ہے. کیا چیزیں تھیں, کیا خوبیاں تھیں آپ میں, اس پہ انسان غور کرے, کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم تو اپنوں کو چھوٹی سی بات کر کے متنفر کر دیتے ہیں, چھوٹی سی حرکت کر کے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, کیوں آپ کو رحمت للعالمین بنایا, کیوں آپ کو دنیا والوں کے لیے ایک گائیڈ اور رہنما بنا کے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا, کیا وجوہات ہیں, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. آپ اپنے رب سے کس طرح لو لگاتے تھے, کیوں پسند کرتے تھے, اللہ کی شدید ترین محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے کیوں بھری ہوئی تھی, یہ وہ چیزیں ہیں. صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا, آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھا, آپ کی عبادتوں کو بھی دیکھا, آپ کی رات کو تنہائیوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی, اور اس سے جو کچھ سبق نکالے وہ یہی کہ رب سے بندے کا جو تعلق ہے اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کس قسم کا ہے, میں کیسا ہوں, اللہ اگر مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ مجھے انسان بنایا, مجھے صحت دی, مجھے عافیت میں رکھا, میری خوراک کا بندوبست کیا, اس نے اتنی مہربانیاں مجھ پہ کی ہیں کہ دن رات میرے آرام سے گزر جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اگر پریشانی ہوتی ہے زندگی میں تو وہ پریشانی جو زندگی بھر کا سکون ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ سب چیزیں صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے جانی, اور اس سے ان کو یہی پتہ چلا کہ جب تک ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہیں ہم انتہائی کمزور انسان ہیں, ذاتی طور پر بھی, خیالات کے اعتبار سے بھی, نظریات کے اعتبار سے بھی ہم بڑے کمزور انسان ہیں, جو اللہ سے مضبوط نہیں رہتا, کٹ جاتا ہے, کمزور رہتا ہے, تو پھر اس کو اپنا دوست کون بناتا ہے, شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے بالکل ایک طرف ہو جاؤں, میری زندگی میں رب نام کی کوئی چیز نہ ہو, میری خواہشات ہوں, میری امیدیں ہوں, اور قرآن وہ مجھ سے دور ہو, میں اس سے دور ہوں, وہ مجھ سے دور ہو, تو اللہ فرماتے ہیں میں پھر اس کے لیے ایک ایسا شیطان مقرر کر دیتا ہوں جو اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, جو اس کو گمراہ کرتا ہے, جو اس کو بہکاتا ہے, اور وہ اتنا مضبوط ساتھ دیتا ہے کہ جب تک وہ قبر کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک شیطان نہیں چھوڑتا اس کو, اس سے وہی کام کرواتا ہے جو چاہتا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ, اس سے بندے کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ سٹیبل ہوگا. عقل اور فکر اس کا استعمال اس میں ہونا چاہیے. یہ چیز بہت بڑا سہارا ہے, بہت بڑی چیز ہے, یہ سکون دینے والی چیز ہے, اطمینان بخشنے والی چیز ہے. اللہ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں یاد رکھو اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں, کسی اور شے سے نہیں ہوتے. اللہ کی یاد اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, کوئی کام کرتے دوران بندہ یاد کر لے رب کو, اللہ کیا تو اس کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. اگر وہ دیتا ہے تو بندہ کر لے, اور اگر نہیں دیتا تو پرے ہٹ جائے. یہی اللہ کا ذکر ہے, یہی غور و فکر ہے. بندہ اسی پہ غور و فکر کرے, یقین مانیے اللہ مل جائے گا, بڑا اطمینان نصیب ہوگا. اور اسی پر ہی اللہ ابھارتا ہے مسلمانوں کو, مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. مومنو اللہ کو یاد کرو تو خوب کرو, اس کا اچھی طرح ذکر کرو, زیادہ تر ذکر کرو, اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو کہ اللہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, تو غلطیوں سے پاک ہے, اس لیے تجھے یاد کر رہے ہیں. یہ ذکر بندے کو مضبوط کرتا ہے, لیکن اس ذکر پہ بھی غور و فکر ہونا چاہیے کہ ذکر کیا ہے. جس کو ہم آج کل کی زبان میں میڈیٹیشن کہہ دیں, کہ انسان علیحدہ بیٹھ کے کبھی کبھی 15 منٹ کے لیے دن میں 15 منٹ علیحدہ بیٹھ کے ذرا سوچ لے, شام کو سوچ لے کہ آج صبح سے اٹھ کر اب تک میں نے کیا کیا, کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کمائے, کتنا رب کو خوش کیا اور کتنا شیطان کو خوش کیا, ضرور سوچنا چاہیے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, ہم اللہ سے کٹ نہیں سکتے اور ہمیں شیطان سے جڑنا بھی نہیں چاہیے. اس کی دوستی مفید ہے اور شیطان کی دوستی نقصان دہ ہے. اس کو ہم ناراض کرتے ہیں پھر بھی وہ دیتا ہے. شیطان کو ناراض کر دیں, وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس میں ہمارا بھلا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں اللہ کی یاد کے لیے اکساتا ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جب لوگوں پر اثر ڈالتا ہے اپنا اللہ کی یاد کا, تو بندے کیسے ہو جاتے ہیں, کس مقام تک وہ پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے, ذکر کی رب کے ساتھ اپنے تعلق کو انہوں نے مضبوط جوڑا تو وہ خود اس بات کے گواہ ہیں. ایک ایک صحابی دوسرے صحابی کی نماز کا گواہ ہے. کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے اجتماعی طور پر تو کأن علی رؤوسنا الطیر, ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جائیں. پرندہ کہاں بیٹھتا ہے, ایک ساکت جامد چیز پر, بالکل جامد دیوار, اس پہ آ کے بیٹھتا ہے, کوئی ہلنے والی چیز پہ نہیں بیٹھتا. تو یہ ساکت ہو جانا, جامد ہو جانا, یہ کیا ہے, یہ ایک منزل ہے. یہ منزل صحابہ کرام کو حاصل تھی کہ رب کی یاد میں اتنا ڈوب جاؤ کہ تمہیں ارد گرد کا علم ہی نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے اوپر اگر پرندے بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ان کو بھی یوں محسوس ہو کہ یہ کوئی دیواریں ہیں جن کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, کوئی کھیل نہیں رہے. یہ ان کی حالت ہوتی تھی. کأن علی رؤوسنا الطیر. اس لیے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ نماز اگر قائم کرنی ہے تو اس کے قیام کے مقصد کو سمجھیے, وہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. اس ذکر میں آپ اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں, اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اس سے سرگوشیاں کر رہے ہیں, اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں, اسی سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، امید ہے اللہ ہماری دعا کو سن لے گا، اور اسی کا خوف دل میں رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز نہ پڑھی تو وہ ناراض ہو جائے گا. یہ کیفیات لے کے بندہ جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو اسی کیفیت کے بعد جب بندہ باہر آتا ہے تو نمازی سے پوچھئے، خود بندہ اپنے آپ سے پوچھ لے کہ میں نے جو آج عبادت کی ہے کیا اس میں مجھے سکون ملا ہے یا اندر بے سکونی ہے. اس کا دل جو جج ہے وہی اس کو جواب دے گا کہ نہیں، کچھ حق ادا کیا ہے، تھوڑا سا حق ادا کیا ہے، لیکن تھوڑا سا لطف ضرور آیا ہے، گو پورا نہیں آیا لیکن تھوڑا سا ضرور آیا. یہ لطف پانا ہے، اسی میں ہی لذت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رب سے جوڑتی ہے، یہی اعلیٰ ترین ذکر ہے. آج ہماری حالت یہ ہے، دنیا اس کی ہوس اور اس کے خیالات اور اس کی فکر ہمارے اوپر اتنی مسلط ہو چکی ہے جو بالکل نشے کی طرح ہے. جب قرآن اترا تو مسلمانوں کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، مومنو نماز کے قریب اس وقت مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. آج دنیا کا نشہ ہم پہ غالب ہے، نماز میں یہی فکر ہے، اسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور یہ جو نشہ ہے نماز میں تاری ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت بھی یہی، سلام پھیرتے ہیں اس وقت بھی یہی، اور نماز کے بعد اگر اپنے آپ سے سوال کریں، ہاں بھائی کیسی رہی نماز، کیا پڑھا، کتنے رکوع کیے، سجدہ ایک کیا یا دو کیے، کچھ پتہ نہیں. عبادت ایسی چاہیے اللہ تعالیٰ کو جو اس کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہو، اسی سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، اور اسی سے ہی انسان کو، مسلمان کو خوشی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر انسان کے لیے دنیا میں اور کوئی بہترین چیز نہیں، حقیقت ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر نماز کو اسی طرح بے دلی سے ہم پڑھیں تو سوچئے، میں اگر آپ سے بات کروں یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں کوئی بڑی اہم بات، تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ایسا ہو کہ آپ بات کر رہے ہیں میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں آپ نے چہرہ تو میری طرف کیا مگر دماغ آپ کا کہیں پہنچا ہوا ہے، کچھ باتیں اور سوچ رہے ہیں اور ہوں ہوں کرتے جا رہے ہیں، اور آخر میں پوچھوں، ہاں بھائی سنا کچھ، کہیں گے نہیں یاد نہیں، کیا کہا تھا آپ نے. سوچیے ایسی نماز اگر ہو کہ اللہ کی طرف میں تو متوجہ ہوں، پڑھ رہا ہوں اور اللہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن خیالات میرے کہیں اور ہوں، تو ایسی دعا، ایسی نماز کون سا تعلق ثابت کرتی ہے اپنے رب سے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ اس کو کون کہتا ہے یہ ذکر ہے؟ سچی بات یہ کہ دوسروں سے نہیں، بندہ خود اپنے اندر سے پوچھے، اپنے دل سے، ہاں بھائی یہ ذکر ہے، تو اس کا دل یہی جواب دے گا کہ نہیں. یہی وہ چیز ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی دعا کو بالکل نہیں سنتا جس کا دل کہیں اور ہو، آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی ہوں اور زبان جو ہے وہ چل رہی ہو، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ کیسے سنائے. جب تک سر سے لے کر پاؤں تک اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف نہ کی جائے، وہ عبادت ذکر سے خالی ہے. اسی ذکر کو حاصل کرنا، یہی ہے وہ چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیسے جڑ سکتے ہیں. صحابہ نے اس کا اہتمام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب کیا. چھوٹی سی محفل ہوتی، صحابہ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، چل رہی ہے گفتگو، اور آپ سن رہے ہیں، مگر اس گفتگو کو سن بھی رہے ہیں اور زبان پہ استغفار بھی جاری ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اسی چھوٹی سی محفل کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں واللہ اس چھوٹی سی گفتگو میں میں نے بیٹھے بیٹھے 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار بھی کر لیا ہے. یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا, دوسروں کو بتانا مقصود تھا کہ بھلے لوگو محفل ہو, کوئی با مقصد ہو تو بیٹھو, اور اگر کوئی ایک آدھ بات کر رہا ہو اور اس کا آپ کو علم ہو تب بھی بیٹھ جائیے, لیکن اتنا ضرور کیجئے کہ بیٹھ کے کوئی الٹی باتیں نہ سوچئے, استغفار کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو آپ سواری پہ بھی اگر سوار ہیں تو صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ اگر سوار ہیں, اونٹنی چل رہی ہے, ہم نے آپ کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھ لیتے تھے. پتہ چلتا ہے اس سیرت سے کہ اللہ کے رسول ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ فارغ ہوں تو مصلے پہ کھڑے ہو جایا کیجئے. تو یہ فراغت تھی, آپ جا رہے ہیں اونٹنی پہ بیٹھے ہیں بجائے ادھر کے ادھر دیکھتے جائیں, ادھر دیکھیں, اس چیز کو دیکھیں, آگے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, یہ وقت کا ضیاع ہے. قدرتی مظاہر سامنے ہیں, وہ بندہ دیکھ لیتا ہے ایک آدھ دفعہ, کوئی نئی چیز آئے پھر بھی دیکھ لیتا ہے, لیکن ویسے ہی بیٹھے رہنا گاڑی میں یا سواری پہ اور منہ کا نہ ہلنا اور رب کی یاد نہ کرنا, یہ غفلت ہے. جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا گیا اللہ کے رسول فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, وقت کی قدر یہ بھی یاد الہی دلاتی ہے کہ بندہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کس طرح کرے. اور سچی بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر بغور دیکھا جائے تو آپ کا ایک ایک لمحہ وقت کی قدر بتاتا ہے. ایک ایک لمحہ, بچوں کے پاس بیٹھے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے آپ ان سے بھی بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, انہیں بھی سمجھا رہے ہیں, باتیں ایسی کر رہے ہیں جو بچے پلے باندھ لیں. جوانوں کے ساتھ ہیں تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ ضرور کر دیتے ہیں جو ان کے لیے سبق آموز ہو. اپنے ساتھی ہیں, بزرگ دوست ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی کوئی نہ کوئی ہر وقت جب بھی کوئی موقع ملتا ایسی نصیحت آموز بات کر دیتے جس کو وہ پلے باندھ لیتے تھے. گفتگو, عمل, نصیحت اس سے پر اور رب کی یاد میں پر آپ کی زندگی ہے, اور اس سے بڑھ کر زیادہ کوئی عقل مند انسان ہو ہی نہیں سکتا جو وقت کا صحیح استعمال کرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غور و فکر کے نتیجے میں اپنے وقت کا جو صحیح استعمال کیا ہے وہ ہم سب کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہوں یا آپ ہوں, آپ کی یہی عادت, سچی بات یہ غور و فکر کی, وہی آپ کو ایسے مقام پہ لے گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام ایسا کرتے جو صحابہ کرام کے اجتماعی مفادات, اجتماعی مقاصد کو فائدہ دیتا, تو اللہ کی طرف سے وہی بھی آ جاتی کہ اللہ کے رسول, اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو یہ علم دیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا ہے کہ جن کے دل آپس میں پھٹے ہوئے تھے, آپ نے ان کے دلوں کو موم کر کے آپس کا بھائی بھائی بنا دیا ہے. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ غور و فکر کے نتیجے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے میں اس سے کس طرح ڈیل کروں, اور ایک بدو آتا ہے کرخت مزاج کا انسان, سخت آواز اس کی ہے اور وہ بات کرتا ہے اس کے لہجے میں بھی سختی ہے, کوئی تمیز نہیں ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی جس لہجے میں بات کرتے ہیں جواب سنتے ہی اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ میں دوسری بات کر سکوں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آگے وہ اپنی ساری سختی کو نرمی میں بدل لیتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لن فضو من حولک. اللہ کے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ پروانے جو اس وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ چھٹ جاتے، کبھی نہ بیٹھتے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کے ساتھ جو جان نثار ان کے ساتھ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اشداء علی الکفار، دین کے معاملے میں کفار پر بڑے سخت ہیں. ورحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ سیرت رسول کے سبق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غور و فکر کے بعد ایک ایک قدم کو اٹھایا ہے، ایک ایک لفظ نکالا ہے، ایک ایک ایکشن کیا ہے جس سے کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اپنوں کو کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کا ساتھ دیا میرا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اس کا ساتھ اس لیے دیا وہ امیر ہے میں اس لیے تھا کہ غریب تھا. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایک غریب سے غریب انسان بھی یقین مانیے وہ یہی کہا کرتا تھا کہ چند لمحے کی صحبت سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کے رسول جتنا مجھے چاہتے ہیں شاید کسی کو چاہتے ہو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ مجھ سے کیسا ہے، اتنی محبت، اتنی چاہت کہ ان کا دل یہ یقین کر گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کسی کو چاہتے ہی نہیں ہیں. ایک بار یہ سوال کر بیٹھے کہ کہیں پوچھ تو لوں کہ واقعی اللہ کے رسول جس طرح میرے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، جس طرح محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں، کوئی یاقی کوئی میرا مقام بھی ہے؟ تو بے اختیار ہو کے سوال کر بیٹھے. عرض کی، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ بے چین تھے کہ پوچھو تو صحیح، کیوں؟ دل ان کا یہی کہتا تھا کہ رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ٹھیک ہے. آپ بڑی بہترین، آپ کی گفتگو ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، خیال کرتے ہیں. سوال کیا، من احب الناس الیک، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ اور آپ کا جواب سنیے. آج یہ جواب دیتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ محبوب کوئی انسان اگر مجھے ہے تو میری بیوی سیدہ عائشہ ام المومنین ہے. جیب سے گئے کہ میں نے تو کچھ اور چاہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار یوں کر دیا کہ فیملی تک کو بیچ میں لے آئے. پھر عرض کرتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ. مانا دل سے کہ ہاں، ابو بکر سابقون الاولون میں سے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شروع سے ساتھی ہیں. پھر خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ہی ہوں گا. پھر پوچھتے ہیں ان کے بعد، آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ. اس کے بعد خاموش ہو گئے. ان کا اب میں سوال کہیں کرتا جاؤں گا، اللہ کے رسول کسی اور کا نام نہ لیتے جائیں اور میں نیچے ہی نہ آ جاؤں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کس طرح وہ سوال کرتے ہیں، کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتنی چاہت، اتنی محبت کہ غیروں غیر بھی، یعنی آپ غیر ہوتے ہوئے مجھے اپنا بنا رہے ہیں، اور اتنا اپنائیت. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ذرا تھوڑا سا دین کے ایک ایک پہلو پہ، جو بھی ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں اس پہ ضرور غور و فکر ضرور کرنا چاہیے. کیوں؟ کیسے؟ انشاءاللہ اس کا جو اطمینان بخش جواب ملے گا اس سے ہمیں تسلی ہوگی, اعتماد ہوگا کہ واقعی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اسی کے پجاری اگر ہیں تو کیوں, اور دوسروں سے بہتر اور برتر ہیں تو کیوں. کیوں ہمیں اسلام پہ ناز ہے, اپنے عقیدے پہ ناز ہے, اور جو دوسرے ہیں وہ ہم سے کم تر کیوں ہیں, ان کا مذہب ہمارے لیے پسندیدہ کیوں نہیں. یہ اعتماد پیدا ہونا چاہیے. آج کل یاد رکھیے یہ سرحدیں ختم ہو چکی ہیں, اب دوسروں نے سرحدیں توڑ کے ہمارے گھروں کے اندر داخلہ حاصل کر لیا ہے. وہ میڈیا, انٹرنیٹ سب کے ذریعے اب ہمارے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. ہمارے گھروں میں کیا, ہماری جیبوں میں, جب چاہا نکال لیا, دیکھ لیا. لیکن یہ وقت ہے کہ ہم دین کی ان ایمانیات کو, جو دین ہمیں بنیادی طور پر دیتا ہے, اصول دین جس کو کہتے ہیں, اللہ اکیلا کیوں ہے, کیوں مانتے ہیں ہم اس کو, اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں, نہ اس کا کوئی پارٹ ہے نہ کوئی اس کا جز ہے, کیوں ہم مانتے ہیں, کیوں ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں. اگر انسان غور و فکر کرے, اسی کی دعوت دی ہے مسلمانوں کو اور غیروں کو بھی, لوگوں اگر اس پہ غور کرو تو یقین مانو بہت سی نشانیوں میں ایک نشانی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی اکیلی ہے, وہی با اختیار ہے, وہی عبادت کے مستحق ہے اور کوئی نہیں. دیکھیے تعلق قائم ہوتا ہے کہ نہیں, یہ رب کا ذکر ہے, اسی ذکر کو بڑھانا ہے ہم نے, اسی ذکر کو انگیخت دیجئے. اللہ سے انشاءاللہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنا بندہ بنائے اور خالص اپنا بندہ بنائے اور سب سے ہمیں کاٹ دے اور اپنی چوکھٹ پہ جھکنا ہمیں سکھا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.